अगला पॉइंट है नंबर 8, बारी ताला तजसीम व जिहाद से मुनज्जह व बाला है। बीच में जो पॉइंट है मैं तरतीब वही नहीं यहां भी बयान कर रहा है, कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के बारे में है, उनकी वफात के बारे में है, क्योंकि जिंदगी दुनियावी है या बरज़खी है, तो मैंने सब जमा करके, क्योंकि एक एक पॉइंट बयान करूंगा तो 20 दर्ज और हो जाएंगे, मैं मुख्तसरन करके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, जो अकायद के उनके जो पॉइंट हैं वो अलग मैंने कर दिए, उनका जवाब एक ही मजलिस में इंशाल्लाह होगा, जो औलिया व सालिहीन के बारे में उनके जो अकायद हैं उनको जमा करके एक ही मजलिस में उनका जवाब कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर सब बिखरा हुआ है, तो उनको समेट कर एक ही वक्त में बात करना आप लोगों के लिए आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगा बयान करने में, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप पहली दर्ज सुनेंगे तो बिल्कुल दूर है। अब यहां पर मैं 8 नंबर बयान करूं, वहां पर होगा मेरा 13 नंबर, तो 13 वाला 8 कैसे हो गया? तो 8 इस तरतीब से जो मैं अभी बयान कर रहा हूं, 8 के दर्ज में, 8 उस तरतीब से नहीं जो आपने पहले दर्ज या दूसरे दर्ज में सुना, तो ताकि ये वजाहत भी हो जाए। अच्छा, बारी ताला तजसीम व जिहाद से मुनज्जह व बाला है, उलमा देवबंद का अकीदा। इस बात को अगर कोई शख्स भी सुन ले, कोई कबाहत है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं फिर से पढ़ता हूं, बारी ताला अल्लाह सुबहाना व तआला तजसीम व जिहाद से मुनज्जह व बाला है। तजसीम जिस्म, जिस्म तजसीम यानी जिस्म, जिहाद यानी जिहा, कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं, मुनज्जह है नहीं, मुनज्जह है यानी पाक है, पाक है, जिस्म से भी पाक है और जिहाद से भी पाक है, तो जाहिरन जहर कौल सही, हकीकतन सही नहीं है। इसलिए जो अल्फाज हैं जिस्म के और जिहत के, उलमा सलफ का कौल क्या है, अहले सुन्नत जमात का कौल क्या है, इससे पहले मैं यहां पर इमाम साहब का कौल बयान करूं, फिर मैं सलफ सालिहीन का कौल, अहमद सलफ का कौल बयान करता हूं, देखें दोनों को फर्क नजर आता है आपको, इमाम अबू हनीफा उनके शागिर्दों का कौल क्या है, सलफ सालिहीन का कौल क्या है, और ये कैसा कौल है। पहली बात यह कि लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए गए, इसकी एक वजह है, और आज के खुतबे में मैंने बयान किया था, जितनी भी ग्रोह निकले हैं उनका एक टैक्ट है, एक राज है कि ग्रोहबंदी कैसे हुई। अगर कोई शख्स शराबी आके ये कहे कि सहाबा कराम को, यानी सहाबा का मुर्तद हो गया नऊज़ बिल्ला, तो कौन सुनेगा उसकी बात? एक शराबी का उसको अपना पता नहीं है, तो एक शख्स दाढ़ी वाला पगड़ी वाला आके कहे कि सहाबा कराम मुर्तद है, उसकी भी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन एक शख्स यूं कहे कि अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है और हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, और जितनी भी अहादीस सही है वो बयान करें अहले बैत की फजीलत में, और फिर ये कहे कि सहाबा कराम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से खिलाफत छीनी है, सहाबा कराम ने जुल्म किया है अहले बैत पे, आहिस्ता से बढ़ते बढ़ते आखिर बात आएगी मुर्तद हो गए, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? लोग सुनेंगे। तो राज क्या है? खैर को दिखाया और शर को छुपाया। और जितनी फिरके भी हैं आप तत्व करें, जितनी फिरके निकले, खवारिज हैं, शिया हैं, जहमी हैं, मुतजिला हैं, नवासिब हैं, अशअरी हैं, मातुरीदी हैं, मुशब्बिहा हैं, मुफव्वज़ा हैं, सूफी हैं, जितनी भी कादियानी को देख लें, परवेजों को, जितनी भी फिरके निकले हैं, दिखाया खैर और छुपाया शर, यानी कि सब बुरे थे, इनमें कुछ लोग बुरे थे जो ये अकायदे लेके आए, कुछ अच्छे लोग जो थे बेचारे कम इल्म था वो भी इस बड़े फितने में वो भी शामिल हो गए और वो हकीकत को छोड़ दिया। और मैंने एक मिसाल बयान की कि एक दरिया है और ये दरिया जो है जरखेज है, खैर ही खैर इसमें, जिंदगी पानी में है आप सब जानते हैं, और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो दरिया तक पहुंच नहीं सकते। तो बाज लोगों ने यह कहा जो उनके बड़े थे, पानी हम आपको पहुंचाते हैं और नल निकाले इस दरिया से, छोटे छोटे चश्मे निकाले, और लोगों को कहा तुम्हारी जिंदगी ये है, और उस चश्मे को नाम दे दिया, कोई ना कोई नाम दे दिया, लोगों को पानी मिल गया, जिंदगी मिल गई, और यह कहा कि तुम इसी पे गुजारा करो, वहां तक नहीं जा सकते आप, वो जो दरिया है वहां तक नहीं जा सकते आप, तो हमने आपको ये फराहम कर दिया। लोग प्यासे थे, लोग आज भी दीन के प्यासे हैं, لوگ پیاسے تھے، ان کو پانی وہاں پہ مل گیا، جیسا ملا اسی پہ گزارا کیا. کہنے والے کو انہیں گزارا کرو ان کے جو بڑے ہیں. یہی حال ہوا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک کے. ترمذی کی روایت میں آیا ہے کون سا فرقہ ہے؟ الجماعہ. اور مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کون سا فرقہ ہے؟ جس پر آج میں ہوں، میرا صحابہ ہے. اس جماعہ کو دیکھیں آپ، یہ دریا ہے وہ جماعہ، وہ آج بھی موجود ہے. جو چشمے نکلے ہیں ادھر سے نالا، ادھر سے نالا نکلا ہے، یہ وہ گروہ جو نکلے ہیں، خوارج نکلے سب سے پہلے. خوارج جب نکلے تھے تو انہیں کیا خیر دکھایا پتہ ہے؟ خیر دکھایا. دیکھیں عقل والے مسلمان لوگ، اللہ کو ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کیسے گمراہ ہو گئے؟ یہ لے کے کوئی خیر نہ دکھایا گیا ان کو، اور اس خیر کے پیچھے بڑا شر تھا، اسے غافل ہو گئے. خوارج جب نکلے سب سے پہلے نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، توحید حاکمیت. کوئی بری بات ہے؟ اچھی بات ہے بھائی، توحید حق میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جی ہاں. اس کے پیچھے کیا شر تھا؟ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کافر ہے، نعوذ باللہ. صحابہ کرام جنہوں نے فیصلہ کیا وہ کافر ہے. کیوں؟ یہ انسانوں کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں قرآن کا فیصلہ. جنگیں ہوئی اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، فتنہ ہوا. پھر شیعہ آئے خوارج کے بعد، انہوں نے خیر جو دکھایا حب آل البیت، اور شر جو چھپا ہوا تھا صحابہ کرام کی تکفیر. لوگوں نے اس خیر کو دیکھا، اس شر کو بھلا دیا. اور آج بھی گروہ موجود ہیں؟ نہیں موجود. رافضی موجود ہیں کہ نہیں؟ گالیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ قرآن کی تحریف کے معتقد ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی عامی شخص آ کے کہتا ہے قرآن میں تحریف ہے، کون مانتا ہے اس کی بات؟ لیکن جب ایک خیر دکھایا، اس خیر کے پیچھے جو شر چھپا ہوا تھا لوگوں نے خیر توڑے، اور شر کو بھول گئے. کوئی بھی جماعت آپ دیکھ لیں، جماعت کو لیں اور سوچو کون سا خیر تھا. خیر نظر آئے گا آپ کو، اور اس کے پیچھے بہت سارے شر آپ کو نظر آئیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو لفظ ہے، اصل میں جو گروہ نکلے ہیں کیوں نکلے ہیں؟ شر پھیلانے کے لیے نکلے ہیں. لیکن اگر خیر نہ دکھاتے شر کون سنتا؟ یہ تو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو راز ہے وہ یہ ہے، اگر رافضی اہل بیت کی محبت کو بیان نہ کرتے تو کوئی ان کی بات سنتا آج تک؟ کوئی بھی ایک بھی رافضی نہ ہوتا. عبداللہ بن سبا جب یمن سے آیا، اس نے کیا کہا؟ سب سے پہلے سیدنا علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. اے علی، تو ہے کون؟ ہوں تو اللہ ہے. لوگ فتنے میں تھے، کچھ گروہ سیدنا علی کے ساتھ، کچھ گروہ مخالفت میں تھے. جب یہ دیکھا کہ یہاں پر زیادہ حق بتایا جا رہا ہے، سیدنا علی کو حق سے زیادہ بڑھایا جا رہا ہے، تو جو کچھ منافقین تھے، کچھ کم علم لوگ تھے، آہستہ آہستہ اس گروہ میں شامل ہوتے گئے. جو علماء تھے، صحابہ جو موجود تھے اس زمانے میں، انہوں نے انکار کیا اس چیز کا. بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو علی بن نصیر کو زندہ جلا دیا، خود سیدنا علی نے زندہ جلا دیا ان کو، کہ تم لوگوں نے کیسے کہا میں اللہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر کو دکھائے، لیکن آہستہ آہستہ پھر صحابہ کرام کی طرف آئے، بھئی یہ لوگ دیکھیں سید العثمان کیا کر رہے ہیں. اور فتنے میں آہستہ آہستہ ان کی جو چیز ظاہراً بری لگتی تھی ان کے لیے پکڑ لیا. حقیقتاً تو بری نہیں تھی، لیکن دیکھنے والے کو بھی اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا، جو سیدنا عمر کے زمانے میں تھے سب کو ہٹا دیا. اب دیکھنے والے کے لیے تو بری بات ہے، بھی اپنے رشتہ دار آ جائے، اور باقی جو بےچارے اتنے عرصے سے ہیں ان کو کیوں نکال دیا؟ جب ان سے سوال کیا گیا ان کی ایک حکمت تھی، اپنے رشتہ داروں کو میں پکڑ بھی سکتا ہوں، میں سختی بھی کر سکتا ہوں، وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، میں ان پر اعتبار کرتے ہوں، اسے میں نے لگایا ہے، پیسہ زیادہ دیتا ہوں، بہتر مال سے نہیں دیتا ہوں. سیدنا عثمان کا لقب کیا ہے؟ عثمان غنی. تو میں اپنے مال سے دیتا ہوں، بہتر مال سے نہیں دیتا ہوں. تو اس کی وضاحت ہوئی، لیکن جو لوگوں کو نظر آتا تھا وہ چیز نہیں تھی. تو منافقین نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو لیا اور آہستہ آہستہ فتنہ ڈال دیا لوگوں میں. تو خیر دکھایا، پیچھے بہت بڑا شر چھپا ہوا تھا. آہستہ آہستہ یہ خیر جو ہے یہ لوگوں کو، اب رافضی کیا کہتے ہیں؟ حب آل البیت. اور یہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے شر ہے، اس کو لوگوں نے بھلا دیا. یعنی خود کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے. اور یہاں پر بھی یہ جواب موجود ہے، آگے آئے گا. شرح عقیدہ طحاویہ نے بڑی پیاری بات کی ہے رافضیوں کے بارے میں. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم سے پوچھا گیا کہ تمہارے نبی کے بس سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کے اصحاب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سب سے اچھے ہیں ہمارے نزدیک. عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تم لوگوں میں سب سے اچھے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اس علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ. اور رافضی سے پوچھا گیا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے برے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا جواب ہے. اور یہ جواب ابن بلعز نے دیا شرح عقیدہ طحاویہ میں. آج ہمارے علماء بھی یہ جواب بیان کرتے ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں. یہ گر گیا تھا, اوپر نیچے ہو گیا تھا. تو بات ہو رہی تھی باری تعالی تجسیم و جہاد سے منزہ و بالا و بالا ہے, اور یہ اس کا جواب ہے شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 292 اور 93 میں. تو آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 292 اور 93 کہاں پہ. خیال رہے اللہ پاک, یہ صفحہ نمبر 292 میں یہاں سے نقل کر رہا ہوں. خیال رہے اللہ پاک پر اس قسم کے الفاظ کے اطلاق میں علماء کے تین قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ان الفاظ کی نفی کی جائے, اللہ تعالیٰ پر ان کا اطلاق نہ ہو. دوسرا قول یہ ہے کہ ان الفاظ کو ثابت کیا جائے. تیسرا قول یہ ہے کہ ان الفاظ کی نفی اور اس بات مطلق نہیں ہے. جو الفاظ شرعاً ثابت ہیں انہیں ثابت کیا جائے, جو منفی ہیں ان کی نفی کی جائے. شرعاً ثابت ہیں ان کو ثابت کیا جائے, اور جو شرعاً منفی ہیں ان کی نفی کی جائے. یہ قول سلف صالح, دیکھیں لفظ سلف صالحین ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا ایجاد کر, یہ وہابی نے ایجاد کیا ہے. یہ ابن بلعز حنفی کا قول ہے, شرح عقیدہ طحاویہ ان میں سے میں پڑھ رہا ہوں. قول سلف صالح اور ان کے پیروکاروں کا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ اصطلاح میں ان میں اجمال ابہام موجود ہے. ضروری نہیں کہ ان الفاظ کو ان کے لغوی معنوں میں استعمال کیا جائے. چنانچہ بعض لوگوں نے ان سے ان معانی کا قصد کیا جو کتاب و سنت اور سلف صالح کے نظریات کے منافی ہیں, جبکہ بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں تو نہ ان کا اس بات ہے نہ ہی ان کی نفی ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو موصوف نہیں کیا, اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو موصوف کیا ہے. بس ہم تو سلف کی تابعداری کرنے والے ہیں. دیکھیں بس ہم تو سلف کی تابعداری کرنے والے ہیں. کوئی نیا راہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا مسئلہ صفات میں ہم غور کریں گے. جن صفات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے ہم ان کا اثبات کریں گے, اور جن کی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے ہم ان کی نفی کریں گے. نصاً جو الفاظ ثابت ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہی اعتصام کریں گے, اور جن الفاظ کا نفیاً اس بات ذکر نہیں ہے ان کا اطلاق نہیں کریں گے جب تک کہ ہم قائل کا مقصود نہ دیکھ لیں. اگر قائل نے جو معنی لیا ہے وہ درست ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے, لیکن ان کی تعبیر نصوص کے ساتھ کریں گے, مجمل الفاظ کے ساتھ تعبیر نہ کریں گے. ہاں ضرورت کے وقت قرائن کی موجودگی میں مجمل الفاظ استعمال کریں گے. مثلاً ہم جس سے مخاطب ہیں جب تک ہم مجمل الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے مقصد سے واقف نہیں ہوتا. اب ہم امام طحاوی کے کلام کی تشریح کرتے ہیں. مشبہ کا اور امام صاحب کا مقصود مشبہ کی تردید ہے, جسے داؤد جواربی اور اس کے ہم خیال لوگ جو قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے نیز اس کے اعضاء ہیں. اللہ تعالیٰ عما یقول علوا تعالی اللہ عما یقول علوا کبیرا. یہ نظریہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نفی کے عموم میں حق و باطل کو ملا دیا. اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. سلف صالح کا مسلک, سلف صالح کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حد کا علم نہیں رکھتے, نہ اس کی صفات کی حد کا انہیں علم ہے. امام ابو داؤد الطیالسی فرماتے ہیں حضرت سفیان, شعبہ, حماد بن زید, حماد بن سلمہ, شریک, ابو عوانہ کا قول ہے کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کے حد کا ذکر کرتے ہیں نہ اس کی تشبیہ و تمثیل کے قائل ہیں, وہ صفات کی احادیث روایت کرتے ہیں لیکن ان کی کیفیات کا ذکر نہیں کرتے, اور جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے تو وہ آثار پیش کرتے ہیں. آخر تک لمبی بات تھی, میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. اور یہ سلف صالحین کا قول جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں جو یہاں پر بیان ہوا, کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے شریعت میں نہ نفی ہے نہ اثبات ہے. نفی اثبات مطلب دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ ہے. نفی کا مطلب کہ اس کو منع بھی نہیں کیا گیا کہ یہ لفظ استعمال نہ کریں. سمجھ آئے؟ ایک قاعدہ ہے سلف صالحین کا اسماء و صفات کے تعلق سے. سب سے پہلا قاعدہ, آسان قاعدہ ہے, اب سب ساتھ میں ایک دفعہ دو مرتبہ پڑھ کے سناتا ہوں, آپ لوگ اس کو یاد کر لیں. سب سے پہلا قاعدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں, توحید اسماء و صفات میں قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی نام اور صفت اللہ تعالیٰ کی ہم اس وقت ثابت نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، یا قرآن مجید میں سے یا صحیح حدیث میں سے. معروف قاعدہ ہے، آسان قاعدہ ہے کہ نام اور صفت اللہ تعالیٰ کی ہم وہ ثابت کریں گے جو جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہوا، اس کو ثابت کریں گے، چاہے وہ صفت مثبت ہو، جیسا کہ ان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے، چاہے وہ صفت منفی ہو، لا تأخذه سنة ولا نوم، منفی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ صفت ہے، یہ منفی ہے، وہ مثبت ہے. تو ان کی دلیل موجود ہے، یعنی جس لفظ کی دلیل موجود ہے اس وہ ہمارا عقید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت، جس کی دلیل نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں، صفت بھی نہیں ہے. کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جو نہ اثبات میں ہیں نہ نفی میں ہیں، یعنی جس کی دلیل ہے ہی نہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں ان کا جو لفظ موجود نہیں ہے، لیکن معنی حق بھی ہو سکتا ہے باطل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے معنی کی نفی نہیں کرتے، معنی نہیں کہتے کہ معنی ہے ہی نہیں، باطل معنی ہے. تو یہاں پر تفصیل بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سنت میں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سنت میں؟ نہیں. یعنی نہ اثبات میں نہ نفی میں ہے. اچھا، تو یہاں پر ہم تفصیل پوچھیں گے اس شخص سے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. جسم سے پاک ہے، اب جسم کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ جسم کیا سمجھ تمہارے ذہن میں اس وقت کیا ہے کہ جسم کسے کہتے ہیں؟ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے جسم کے ان حصوں سے جیسے کہ مخلوق محتاج ہے، مخلوق ہاتھ کا محتاج ہے، پاؤں کا محتاج ہے، آنکھوں کا محتاج ہے، محتاج ہے مخلوق، اگر یہ آپ کا مطلب ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. لیکن اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی نام اور صفت نہیں، تو آپ کے معنی غلط ہے. تو اس لیے تفصیل ضروری ہے. اگر جن لوگوں نے یہ ابھی کہا کہ جسم سے پاک ہوں کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات منکر ہیں کہ نہیں؟ منکرین صفات ہیں، تو ان کو اصل میں صفات کا انکار کرنا تھا، لفظ کون سا استعمال کیا؟ جسم کا استعمال کیا، تاکہ عوام الناس میں بات میٹھی لگے، اچھی لگے. اگر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کون سنے گا، وہی بات جو میں نے ابھی قاعدہ بیان کیا. تو اچھی بات کیا دکھائی؟ ایسا لفظ استعمال کیا جس سے لوگ متاثر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے اور جہت سے بھی پاک ہے. لیکن حقیقتاً دیکھا جائے یہ بات درست اس لیے نہیں، اس کے پیچھے ایک شر چھپا ہوا ہے. اگر وہ شر نہیں ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، بات درست ہے آپ کی. اس شر کو نکال دیں اپنے اندر سے، صفات کا اثبات کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں ان کا ذکر کیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ صفات سے پاک ہے، صفات نہیں اللہ تعالیٰ کے، صفات کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدم مبارک نہیں ہے، اگر یہ آپ کا مطلب ہے جسم اس کو کہتے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، جسم اس کو نہیں کہتے. اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اس سے جسم لازم آتا ہے، تو یہاں پہ تفصیل ضروری ہے. اسی طریقے سے جہت، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے، اب کوئی بتائے گا اس تفصیل سے کیا رد ہے اس کا؟ یہ لفظ صحیح ہے جہت کا لفظ استعمال کرنا؟ ہم لفظ پہ توقف کرتے ہیں، جگہ، کوئی سمت، اللہ تعالیٰ کوئی سمت ہے، جہت کوئی سمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بات سمجھے، میں پھر سے دہراتا ہوں، یہ جو الفاظ ہیں جسم کے یا جہت کے، یہ جو الفاظ ہیں یہ نہ قرآن مجید میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، نہ ان کی اس بات میں کہ موجود ہیں، نہ ان کی نفی میں کہ موجود نہیں ہیں. اب ایسے جو الفاظ آ جاتے ہیں، رسول جماعت کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر ایک، لفظ پہ توقف کرتے ہیں، صحیح غلط ہے لفظ استعمال نہیں کرنا، کیوں؟ اس کی دلیل ہی نہیں ہے. معنی میں، معنی کی نفی کرتے ہیں؟ نہیں، معنی کی تفصیل پوچھتے ہیں. اگر معنی صحیح ہے تو ہم بھی کہتے ہیں صحیح ہے، معنی باطل ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اگرچہ تم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جس کی صفات ہیں اس کے لیے جسم ضروری ہے، یہ تم جانو، تمہاری سوچ جانے، ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، کیوں؟ خالق اور مخلوق برابر تو نہیں ہے نا، نہ سمجھے کہ نہیں. اب آتے ہیں جہت کی طرف، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم، آپ کے لازم کہتے ہیں کہ ایسا لفظ استعمال نہ کریں جو سنت سے ثابت نہیں، لفظ وہی استعمال کریں جو سنت سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. اد جہت کی طرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جہت سے پاک ہے. اصل میں کس چیز کی نفی کر رہے ہیں؟ الرحمن علی عرش استوا. لیکن اس کی نفی براہ راست نہیں کی. لفظ کون سے استعمال کیا؟ جہت سے پاک ہے. سننے والے کو اچھے لگا اگرچہ اس کے پیچھے بہت بڑا شر ہے. یہ ہو کہ جہت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تو عرش پر بھی نہیں ہے. ذہن میں یہ آتا ہے نا جب یہ لوگ کہتے عام بات کرتے ہیں تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. کہاں پہ؟ ہر جگہ موجود ہے. اچھا تو اس کے رد دیکھیں. رد کیا ہے؟ قاعدہ وہی لفظ پہ توقف کرتے ہیں, معنی کی تفصیل پوچھتے ہیں. جہت سے آپ کا کیا مراد ہے؟ اگر جہت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ہیں اور یہ جگہ دنیا سے منفصل ہے, یعنی دنیا کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں ہیں, جہاں پر بھی ہیں ایک جگہ میں ہیں اور دنیا سے الگ ہیں, تو ایک معنی ہے یہ. دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں, کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی, اور ہر رات کو نازل ہوتے ہیں. یعنی اس سے اس صفات کے استواء کے صفات ہے, علو کے صفات ہے اور نزول کے سوا تین صفات موجود ہیں. اگر ان صفات سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جہت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی حق ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور آخری پہر میں نازل بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہیں. اگرچہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جسے جہت لازم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہت لازم نہیں ہوتی. مخلوق کے لیے تو جہت لازم ہوتی ہے, خالق کے لیے جہت لازم نہیں ہوتی. ہم پھر بھی آپ کو یہ کہتے ہیں آپ پر لازم کہ ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کریں, جسم کے لفظ اور جہت کے لفظ. تو اس میں تفصیل ہے جو باطل معنی ہے اور حق معنی ہے, ان کا ہم الگ الگ کر کے بیان کریں گے. جو حق معنی ہے اس کو ثابت کریں گے اور جو باطل معنی ہے اس کی نفی کریں گے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ کافی ہے کیا خیال ہے؟ کافی نہیں ہے؟ ساتھی پریشان ہو گئے کیونکہ اگلے جو ہیں چار پانچ پوائنٹ جو ہیں وہ ملے جلے ہیں, تو میں اگر شروع کروں گا تو پانچ پوائنٹ پہ بات ہوگی اور ٹائم نہیں بچے گا. تو سوال جواب اگر ساتھیوں کے پاس کوئی ہیں تو حاضر ہیں.
جہت کے بارے میں جیسے زمین بول رہے
ہیں جی,
اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے تو جہت سے پھر بھی ثابت ہے؟
جہت ثابت ان کے ذہن میں ہوتی ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں. جو عقل کو آگے کرتے ہیں ان کے لیے جہت ثابت ہوتی ہے, حقیقت جہت ثابت نہیں ہوتی. میں ایک مثال دیتا ہوں, بلکہ ایک شخص سے بات ہوئی تو میں نے ایک مثال دی کیونکہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور عام کو اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں اس چیز کا. ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. میں نے اسے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. اس نے کہا اس سے جہت لازم آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہر جہت سے پاک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایسے نہیں سمجھنے والا. ایک میں نے مثال دی, یہ زمین گول ہے. گول کا مطلب بال کی طرح ہے, سرکل نہیں بال کی طرح ہے, سفیر ہے. جو شخص آسمان کہاں پہ ہے؟ آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے یا نیچے؟ کبھی آسمان ہوتا ہے آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے. کبھی آسمان نیچے بھی ہوتا ہے, دائیں بائیں بھی ہوتا ہے, آسمان ہمیشہ اوپر ہوتا ہے نا. اچھا زمین گول ہے. اب آسمان اس شخص کے لیے جو زمین کے اس حصے میں, اوپر والے حصے میں, یہ گول زمین ہے. ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہے, اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. اسی شخص کے لیے آسمان اوپر ہے. ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہے, یہاں پہ زمین کے اس حصے میں, اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ ارے اوپر تو ادھر ہے, اس کے لیے کہاں ہے؟ اس کے لیے بھی اوپر ہے. سبحان اللہ, بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ زمین گول ہے نا. ایک شخص یہاں پہ زمین کے اس حصے میں کھڑا ہے, یہ میرے انگلی ایک انسان ہے یہاں پہ, اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. ایک شخص زمین کے اس حصے میں کھڑا ہے, اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. اس کے لیے نیچے کیوں نہیں ہے؟ آسمان کبھی نیچے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص کہہ دے آسمان نیچے ہے, آسمان ہر جگہ ہے, آسمان دائیں بائیں بھی ہے, کیا کہیں گے اسے؟ علاج کرواؤ اپنے عقل کا, کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ نہیں, حق بات ہے اس میں. ہاں تو جو خالق ہے سبحانہ و تعالی, یہ مخلوق کی بات میں نے کی ہے. زمین بھی مخلوق ہے, انسان مخلوق ہے, آسمان بھی مخلوق ہے. یہ انسان یہاں پر ہو یا یہاں پر ہو, یہاں پر ہو یہاں پر ہو, اس کے لیے آسمان ہمیشہ اوپر ہی ہے. تو خالق مخلوق کو کوئی فرق نہیں کیا؟ کیا اب آسمان کے لیے کوئی جہت ضروری ہے؟ آسمان تو اوپر ہی ہمیشہ. تو خالق مخلوق میں یہ فرق موجود نہیں ہے کیا؟ جب الرحمن علی عرش استوا تو رحمان عرش پہ ہے, اور عرش جانتے کتنی بڑی مخلوق ہے, آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے. آسمان چھوٹی مخلوق ہے اور پوری زمین کو گھیرا ہوا ہے, اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں آسمان اوپر ہے, چاہے جہاں پر بھی انسان کھڑا آسمان اس کے اوپر ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک ترس کہتے ہیں ڈھال کو, ایک دوسری روایت ہے اس روایت میں ترس کہتے ہیں ڈھال کو, ایک ڈھال پر آپ نے سات سکے ڈال دیے ہوں, سکے نہیں سکے سات, سات سکے اس بڑی اور ڈھالیں یہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں بڑی ڈھالیں ہوتی جو تلوار کو روکتی تھی, ڈھال کو آپ نے رکھی اس کے اوپر سات سکے رکھ دیا آپ نے, یہ سات زمین سات آسمان اور یہ کرسی, اتنی فرق ہے. اور کرسی اور عرش کا فرق جانتے ہیں؟ جیسے کہ صحرا میں آپ نے ایک رنگ ایک چھلا ڈال لیا ہو, کرسی اتنی ہوگی اور عرش اتنا ہوگا. تو عرش کے آسمان کے سامنے کتنا فرق ہوگا؟ عرش بھی مخلوق ہے, آسمان بھی مخلوق ہے, اور خالق مخلوق کا کتنا فرق ہوگا؟ کوئی عقل اس کو سوچ سکتی ہے؟ سبحان اللہ, پھر جہت کی بات آئی کہاں سے؟ عقل بھی اس کی نفی کرتا ہے, جس نے عقل کو آگے کیا اس کا عقل خود نفی کر رہا ہے, لیکن کیونکہ عقل کو آگے کرتے کرتے عقل بھی اندھی ہو گئی, تو اسے لازم نہیں ہوتا ہے کہ اسے جہت جہت ہو.
دوسرا وہ یہ ایک سوال یہ نہیں آتا ہے کہ جیسے آپ لوگ یعنی کہ رد کر رہے ہیں کہ آپ عقیدے میں یعنی عشائی اور رسول میں یعنی کہ اس میں خبرات میں حد نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم پہلے بیان کرتے, پھر اس کی تبدیل کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا خود بتلا رہے ہیں کہ ہم عشائی ہیں اور فرو ہم فروعات امام حنیفہ سے لیتے ہیں, تو
یہ سوال آپ کا ہے میرا خیال ہے, یہ ان کا سوال ہے یا کسی کا سوال ہے؟ آپ کا سوال ہے. دیکھیں ہمارا جھگڑا کس چیز پہ ہے کہ دین کا مطلب یہ نہیں جو آپ کی من پسند ہو وہ لے لو, جو من پسند ہو چھوڑ دو. فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض, کہ کچھ حصہ لے لیتے ہو جو تمہاری مرضی کو کچھ چھوڑ دیتے ہو, یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے. منافق تو ایسا کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری دعوت دعوت غور و فکر, اولو الالباب نصیحت پاتے ہیں, عقل والے نصیحت پاتے ہیں. ہماری جو ساری محنت ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت لینا چاہتے ہیں, جو نہیں لینا چاہتے تو کل بھی نہیں لینا چاہتے. مجھ سے اچھے اچھے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, میں کون ہوں؟ نصیحت کیا انہوں نے نہیں کی؟ انہوں نے بھی کی نصیحت, جنہوں نے لی ہے لے لی, جنہوں نے نہیں لی آج تک بھی نہیں لی. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اصول ایک امام کا لیا, فروع دوسرے امام کا لیا, اس سے ایک بات لازم آتی ہے. کیا بات لازم آتی ہے؟ کہ ایک کا فروع ٹھیک نہیں تھا, ایک کا اصول ٹھیک نہیں تھا, اور دونوں کا مسلک بھی ٹھیک نہیں تھا, اس لیے آپ نے صوفیات اختیار کی. یہ بات لازم آتی ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول فروع اور سلوک ٹھیک ہوتا تو یہ کافی تک ہم اصول فروع اور سلوک میں حنفی ہیں. محنت کی ضرورت کیا ہے اتنا؟ ایک ہی پوائنٹ میں بات ختم ہو گئی نہیں. لیکن جب یہ بیان کیا گیا کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, اصول میں اشعری ہیں, مسلکاً صوفی ہیں, تو اسے ایک بات لازم آئی ہے, اور اولو الالباب سمجھتے ہیں اس بات کو. ہماری دعوت سارے اولو الالباب کے لیے ہے, عقل والوں کے لیے ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور فہم دیا ہے. لیکن فرق ہے, ایک عقل سلیم ہے ایک عقل سقیم ہے. ہماری دعوت عقل سلیم والوں کے لیے ہے. عقل سقیم تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر اور ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کی عقل سقیم ہے انہیں اللہ تعالیٰ درست کر کے سلیم بنا دے. تو ہم یہ ہماری گزارش ہے یہ کہ آپ لوگ یہ کہیں ہم اصول میں بھی حنفی ہیں, فروع میں بھی حنفی ہیں, اور سلوک میں بھی حنفی. کیا مشکل ہے؟ اور فروع میں حنفی ہیں اس طریقے سے جیسے امام ابو حنیفہ نے فرمایا, میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے میرا قول کو دیوار پہ مارنا. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. یہاں پر حنفیت نہیں رہتی, پھر یہاں پر کیا رہتا ہے؟ سلف صالحین کا پورا مسئلہ. اور یہی چاروں اماموں کا قول تھا. کوئی بھی مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ میری تقلید کرنا, کسی امام نے کہا اپنے کسی قریبی شاگرد کو, آپ کو منع کے لفظ ضرور ملیں گے, منع ضرور فرمایا ہے. یہ ثابت ہے ہر کتاب میں, ہر مسئلے کی کتاب میں آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ کسی امام نے کہا ہو کہ میری پیروی کرنا، میری تقلید کرنا. وجہ کیا ہے؟ کوئی جانتے وجہ کیا ہے؟ کہ امام معصوم نہیں، جانتے کہ میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اگر میں یہ حکم دے دوں کہ میری تقلید کرتے رہنا تو اچھی بات کی بھی تقلید ہوگی اور بری بات بھی تقلید ہوگی. جواب کون دے گا؟ جواب تو پھر امام سے پوچھا جائے گا، آپ کیوں حکم دے کے گئے ہو؟ تو اپنے آپ کو بری کر لیا امام صاحب نے، وہ بری ہو گئے. اب جو اندھی تقلید کرتے ہیں اور امام صاحب کے پورے اقوال پہ نہیں عمل کرتے، اب ان سے سوال کیا جائے گا. جب امام صاحب نے منع کیا تھا، جب حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اس کو اپنانا کیوں نہیں اپنایا؟ کیوں ایسے ایسے کٹھن قاعدے بنائے کہ اگر قرآن مجید کی آیت امام کے قول سے ٹکرا جائے، اصحاب کے قول سے ٹکرا جائے تو آیت منسوخ ہے، اگر حدیث ٹکرا جائے تو روایت حدیث منسوخ ہے، یا امام صاحب کے پاس کوئی اس سے زیادہ اچھی حدیث تھی جو ان کے پاس تھی جو ہمیں نہیں ملی، وہ حدیث جو ہے وہ بہتر تھی اور یہ حدیث ضعیف ہے اس کے سامنے. یہ قاعدے کیوں بنائے گئے؟ امام صاحب نے کہا یہ قاعدے بنائے؟ تو ہماری دعوت وہی ہے میرے بھائی کو، آپ امام صاحب کے قول کی طرف جائیں. اگرچہ ہمارے قول غلط لگتے ہیں، امام صاحب کا قول کیوں نہیں لیتے؟ جانتے کیوں نہیں لیتے؟ اگر یہ مانتے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ درست ہے تو پھر ان کو کہنا پڑے گا کہ امام ابو حنیفہ وہابی ہے. جو عقائد میں نے بیان کیے ہیں وہ کون سے عقائد ہیں؟ یہی عقائد ہیں. توحید کے تین قسمیں ہیں. توحید الوہیت پر جھگڑا ہمیشہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے مکلف پر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے. یہ سارے عقائد میں بیان کر چکا ہوں. اشریعت کے نزدیک اور ہے، بالکل الگ ہیں. توحید کس توحید کے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا؟ وہ کہتے ہیں ربوبیت کے لیے، حقیقتاً الوہیت کے لیے. امام ابو حنیفہ کا کیا فرمان ہے؟ الوہیت کے لیے. یہ سب میں ثابت کر چکا ہوں. تو اس لیے ایک اعتراض جو ہوا تھا کہ یہ عقائد جو ہے امام ابو حنیفہ کے نہیں ہیں، یہ تو ابن بلیز حنفی کا عقیدہ ہے، ان کا کہاں ہے؟ اعتراض میں پیچھے درس میں بیان کیا تھا یہ. تو یہ آپ کا امام ابن ابی العز حنفی، اس پہ کتابیں بھی لکھے اور ہر کتاب میں آپ کو ملے، عربی کی ہو یا اردو کی ہو، کسی ترجمے میں بھی ہو، ابن ابی العز حنفی. ابو جعفر طحاوی بھی حنفی، جس نے اصل متن لکھا ہے، اور شرح والا بھی حنفی، اور دونوں لکھتے ہیں سب سے پہلے سطر میں کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے، اور ہمارا اماموں کا، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد حسن شیبانی کا عقیدہ ہے. تو اسے یہ لازم آتا ہے میرے بھائیوں کہ تینوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ درست نہیں ہے اس لیے فروع لیا اور عقیدہ کو چھوڑ دیا، امام ابو حسن اشعری کا فروع اور سلوک ٹھیک نہیں اسی لیے ان کے صرف اصول لیے، اور دونوں کا جو سلوک تھا وہ درست نہیں تھا اس لیے کسی اور طریقوں کو دیکھنا پڑا جس سے ان اصول فروع پہ عمل کیا جائے، اور جو طریقوں کو اچھا لگا وہ صوفیت کا طریقہ اچھا لگا.
کہتے ہیں کہ وہ یہ میرا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام ظاہب میں جو ہے وہ دین اپنی طرف سے نہیں بھرا.
کون؟
امام ظاہب کی طرف جو رجوع کرتے ہیں روایات کے اندر.
جی جی.
تو ہم لوگ یعنی کہ ان سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام ظاہب کی طرف جو رجوع کرتے ہیں انہوں نے کتاب و سنت سے یہ چیز اخذ کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانی کر رہے ہیں.
جی ہاں.
کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں عمل کریں، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا جو آپ ہم پر یہ کرا.
جی ہاں، آپ کی بات یہ درست ہے لیکن حق نہیں ہے، اپنی جگہ پہ درست ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں نے جو فروع مسائل لے کے آئے ہیں، تورات انجیل سے کیا لے کے آئے ہیں؟ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ قرآن سنت سے لے کے آئے ہیں. اور ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ یہ حق بات ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے، کہ ہم قرآن اور سنت، تیسرا کیا تھا؟ اجماع. تو اجماع کہاں ہے؟ بات پہ اترنا تو پوری اترے نا. تو قرآن سنت کی بات تو سب کرتے ہیں. قادیانی کیا کہتا ہے آج؟ رافضی کیا کہتا ہے آج؟ تورات انجیل سے بڑی دلیل بیان کرتے ہیں. قادیانی کہاں سے لے کے آتا ہے؟ تورات انجیل سے لے کے آتا ہے، یہ قرآن یہ سنت سے لے کے آتا ہے. تو قرآن سنت کی بات نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ قرآن سنت کس کی سمجھ سے؟ سلف صالح. جیسے یہاں پر امام ابن حنفی نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا، بار بار لفظ سلف صالح کا کیوں آیا؟ کہ ہم نے قرآن حدیث کو سمجھنا کیسے ہے؟ یہ سلف صالح نے سمجھا، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی. لیکن آج فقہ میں ہم دیکھتے ہیں ایسے مسائل جو حدیث سے ٹکراتے ہیں، تو یہاں پر قرآن سنت کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کہ میری بات، میرا قول اگر حدیث سے ٹکرا جائے میرا قول کو نہ لینا. ہم یہی کہتے ہیں، آج پورے فقہ کو دیکھیں، اس کو چھانیں، جو قرآن حدیث کے مطابق اس کو لے لیں، جو مخالف اس کو چھوڑ دیں، کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ حق ہی بچے گا, بات تو نکل جائے گا سارا نا. تو ہم اسے حق کی طرف, ہماری دعوت ہے اسے حق کی طرف آ جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول اگر آپ نے سنا تو پورے طریقے سے سنیں, ابھی اپنی کتابیں پوری دیکھ لیں شروع سے لے کے آخر تک, جو فقہ کی کتابیں ہیں, جو قرآن حدیث کے مطابق ہیں وہ لے لیں, اور جو مخالف ہیں چھوڑ دیں. میری بات سنتے ہوئے نہیں, اپنے امام صاحب کی بات سنیں. یہ صحیح الحدیث فہم الحبی.
لیکن اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں آپ آج صحیح اور ضعیف کہہ رہے ہیں, یہ اس وقت اس کا انتظار یعنی کہ مسئلہ نہیں تھا, امام صاحب کو جو کچھ ملا ہے وہ صحیح ملا تھا. اگر کوئی حدیث بعد میں ضعیف کسی راوی کی وجہ سے ہوں گی تو یہ آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟
یہ ایک پوائنٹ آگے تھا, اب مجھے یاد دلا دیا. ابھی بات
یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فقہ ہے وہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے.
ایک پوائنٹ آگے تھا جو میں بھول گیا, اس میں ایک پوائنٹ تھا, روزے اتھر کی طرف متوجہ ہو کر توسل فی دعا جائز ہے, علماء دیوبند کا عقیدہ. اب آپ نے یہی فرمایا کہ اس وقت صحیح اور ضعیف حدیث کا رواج ہی نہیں تھی, رواج بعد میں ہے, رواج بعد, وہ یہ کہتے ہیں بعد میں آیا ہے. امام عرف کو سب کچھ آتا تھا, وہ پتہ تھا کہ راوی کیسے ہیں, انہوں کو پتہ تھا. ابھی پتہ چلتا ہے کہ اسی محمد علی مفند میں ایک روایت ہے, اور اب دیکھیں کس حد تک یہ حدیث کو پہچانتے ہیں اور روایت کو پہچانتے ہیں. یہاں پر جو ایک پوائنٹ رہ گیا تھا آج کے درس میں, ابھی مجھے شکر یاد بھی آ گیا, روزے اتھر کی طرف متوجہ ہو کر توسل فی دعا جائز ہے, علماء دیوبند کا عقیدہ. اس کے جواب میں دیکھیں خود اسی میں محمد علی مفند میں صفحہ نمبر 222 یہ ہے, اس میں فقہا کا اختلاف ہے, جیسا کہ ملا علی قاری نے مسلک قسط میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں معلوم کرو کہ ہمارے بعض مشیخ ابو اللیث اور ان کے کرمان سروجی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ زیارت کرنے والے کو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے, جیسا کہ امام حسن نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. اس کے بعد ابن حمام سے نقل کیا ہے کہ ابو اللیث کی روایت نامقبول ہے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب تم قبر شریف پر حاضر ہو تو قبر مطہر کی طرف منہ کر کے اس طرح کہو, آپ پر سلام نازل ہو اے نبی, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات نازل ہو. ٹھیک ہے, پھر آخر تک اس کی تائید دوسری روایت میں آیا. اب روایت کیا ہے امام ابو حنیفہ کسے روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے. امام ابو حنیفہ کی ولادت کب ہوئی؟ 80 ہجری میں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی وفات کب ہوئی؟ 73 ہجری میں. 7 سال کا فرق ہے. تو امام صاحب نے کیسے سنا؟ تو یہ حدیث منقطع, روایت منقطع ہے, یہ روایت ہے, اثر ہے منقطع ہے. تو منقطع روایت میں صحیح ہوتی ہے؟ ضعیف ہے. تو آپ کی یہ بات کہ وہ جانتے تھے آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے, یہ روایت آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے, محمد علی مفند عقیدہ کی کتاب میں بیان کر رہا ہوں, اسی میں موجود ہے یہ روایت. اگر امام صاحب کی طرف جو آپ روایتیں منسوب کرتے ہو اور امام صاحب کو پتہ تھا, تو امام صاحب نے تو عبداللہ بن عمر سے سنا ہی نہیں, تو پھر یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اور ایسے کتنی اور روایات ہیں پتہ نہیں فقہ کے اندر, جس میں انقطاع ہے, جو مرسل حدیث ہے, جس میں راوی کذاب, جس میں راوی ضعیف ہے, بہت سارے علتیں ہیں حدیث کی. تو آپ کی یہ بات کہنا کہ اس زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا, یہ تو بات درست نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو علماء تھے محدثین تھے, کیا وہ حدیث کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات, امام ابن سیرین جو مشہور تابعی ہیں, ان کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 میں. تو امام ابن سیرین پہلے, امام ابو حنیفہ پہلے ہیں. ابن سیرین مشہور تابعی ہیں. مقدمہ صحیح مسلم میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم روایت ہر شخص سے لے لیتے پہلے, جس نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہم نے سر آنکھوں پہ رکھا. لیکن جب اہل بدع الخرافات والے بڑھتے گئے تو ہم نے احتیاط کرنا شروع کی. جس کو ہم دیکھتے کہ یہ شخص اہل سنت و جماعت میں سے ہے, بدعتی نہیں ہے, اس کی روایت لے لیتے, اور جس پر ہمیں شک ہوتا یا ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ بدعتی ہے, اس کی روایت کو چھوڑ دیتے. تو یہ آپ کو کس نے کہا کہ بعد میں آنے والے یہ نئی چیز بعد میں ایجاد کی گئی ہے؟ یہ تو اس زمانے سے بھی پہلے کی محدثین اس کا اہتمام کیا ہے, وہ یہ موجود ہے صحیح مسلم کے مقدمے, یہ الفاظ موجود ہیں. تو علماء نے حدیث کا اہتمام اس دور سے پہلے کیا جب امام ابو حنیفہ امام نہ تھے, اس سے پہلے اس کا اہتمام کیا اور آج تک بھی اہتمام موجود ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ احادیث اس جو آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہمارے نزدیک آپ کہتے ہیں ضعیف ہے. بھئی ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں یا کوئی قواعد کی بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کوئی ترازو ہے ہمارے پاس؟ اگر میں کہوں کہ اپنی طرف سے کہتا ہوں تو میرے کول کو دیوار پہ مارو. میں کون ہوں کہنے والا؟ میری جرات کیا ہے کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہوں کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ لیکن ایک ترازو علماء نے رکھا ہے. اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس علم پہ بہت محنت کی ہے, جرح و تعدیل کے علم میں. اور ان کے شاگردوں میں سے امام یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی ہیں. اور ان دونوں کے شاگردوں میں سے امام بخاری, امام احمد بن حنبل, امام یحییٰ بن معین, علی بن المدینی, سارے ان کے شاگرد ہیں. تو یہ سارے اس دور میں موجود تھے اور اس علم کا اہتمام کرتے رہے اور آہستہ آہستہ علم بڑھتا گیا. آج بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کتابیں موجود ہیں, اسماء رجال کی کتابیں آج بھی موجود ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو ہمیں کسی دشمنی نہیں ہوتی, جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. جب حدیث ضعیف ہے تو اس میں کوئی علت موجود ہے, کسی میں مرض موجود ہے, کوئی خرابی موجود ہے, ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص بیچ میں جھوٹا ہے. اور اس جھوٹے احادیث, من گھڑت احادیث سے دیکھیں قادیانی اپنے پورے مذہب کو, پورے اپنے اس گروہ کو جمع کے رکھا ہے ان ضعیف اور من گھڑت احادیث کے بلبوتے پہ. تو جب یہ دروازہ کھلا شر کا, آہستہ سے لوگ اس میں فوج در فوج داخل ہوتے گئے, تو اہل سنت جماعت نے اپنا موقف پہ قائم رہے اور یہ ہمیشہ بات کہی کہ اور سختی کے ساتھ کہ ہمارا راستہ یہ ہے قرآن اور سنت کا. اور سنت بھی دو قسم کی, صحیح بھی اور ضعیف بھی ہے. صحیح ہمارے لیے دین ہے اور ضعیف ہمارا دین نہیں ہے. تو ان کی یہ بات بے بنیاد ہے بالکل, جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا علم تو بعد میں آیا ہے, تو پہلے تو ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. کل بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے اور کل بھی ضرورت رہے گی اس علم کی.
آپ جن راویات کی بات, جو راوی ہوتے ہیں بیچ میں صحابہ کے راوی, انہوں نے بیچ کے راویوں سے بات نہیں کی جب انہوں نے علم لیا صحابہ کرام سے, اس میں راوی جو ضعیف ہے کیا صحابہ ضعیف ہے؟ اور انہوں نے غیر صحابہ کے علم ہی لیا
نہیں. یہ کسی نے کہا کہ امام ابن رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے علم لیا؟ نہیں, دیکھیں اس پہ اس میں اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں. پہلی بات یہ ہے, اور جو زیادہ صحیح بات ہے وہ تبع تابعی ہیں. اگرچہ حنفی کہتے کہ وہ تابعی ہیں, ان کی وفات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے آپ جانتے ہیں ولادت 80 ہجری میں ہوئی اور آخری صحابی کی وفات 93 ہجری میں ہوئی, تو 13 سال کی عمر. 13 سال کی عمر میں اگر کوئی شخص حدیث کا علم لے سکتا ہے, 13 سال کی عمر میں
آخری صحابی کے بعد 110 سال,
جی
110
ہجری میں, جی 110 ہجری میں یہ ہوئی, جو کوفہ میں نہیں, کوفہ میں جو آخری صحابی کی وفات, وہ 93 ہجری میں. امام صاحب کی جو عمر تھی وہ 13 سال تھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو احادیث بیان کرتے ہیں صحابہ کرام سے براہ راست, ان میں سے ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جو براہ راست بیان کی ہے, کیونکہ بیچ میں ایک واسطہ ضرور ہے. کس سے سنا؟ اب 13 سال کا بچہ بہت مشکل ہے کہ اس طریقے سے, اگر ہم کہتے لے بھی لے بالفرض, تو عبداللہ بن عمر جیسے ابھی اس روایت میں ہے اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ہے ہی نہیں, یہاں پر انقطاع واضح ہے. اگر کوئی اور صحابی جس کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی اور ان سے ان کی ملاقات ثابت ہو تو ہم لے سکتے ہیں. اگرچہ 93 ہجری کا صحابی جن کی وفات 93 ہجری میں ہوئی اور ان سے امام صاحب نے کوئی حدیث لی ہے, تب بھی ہم کہتے ہیں ملاقات ہو سکتی ہے. 13 سال کی عمر بچہ لے سکتا ہے, 12 سال کی بھی ہم کہتے ہیں لے سکتا ہے, لیکن یہاں پر انقطاع واضح ہے. اس کتاب میں یہ انقطاع واضح ہے, 73 ہجری وفات پہلے پا چکے اور یہ روایت ہو رہی ہے 7 سال کے ان کی وفات کے بعد, جب امام ابو حنیفہ موجود ہی نہیں تھے 7 سال پہلے. تو اس لیے کہ کوئی واسطے بیچ میں موجود ہے, وہ واسطہ کیا ہے؟ تو اس زمانے میں یاد رکھے صحابہ کرام زمانے میں بدعانی تھے, موجود تھے بدعتی لوگ, خوارج تھے اور یہ شیعہ بھی موجود تھے, بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے, تو اہل باطن بھی موجود تھے. اور بعض لوگ جو ہے وہ اہتمام نہیں کرتے, روایت لے لیتے تھے, ظاہر جو اچھا نیک اور پرہیزگار شکر سے لگتا روایت لے لیتے. یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بدعتی اتنا پھیل گئے ہیں اور اس کا احتیاط کرنا چاہیے, پھر محدثین نے اس کا بوجھ سب پورا بوجھ اٹھا لیا. امام شعیب رحمۃ اللہ سب سے پہلے عالم ہیں جنہوں نے اس کی قواعد اور قوانین رکھے جرح تعدیل کے. آہستہ آہستہ پھر یہ علم ایسے بڑھتا گیا. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث براہ راست صحابہ کرام سے لی, ساری حدیث, یعنی جو امام سب کسی صحابی سے حدیث بیان کر رہے وہ صحیح ہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے جو اس میں حق بات ہے, محدثین کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن محدثین کے نزدیک ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیوں؟ ہاں حافظ, امام صاحب کے حافظہ جو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے ان کی حدیث کو رد کر دیا محدثین نے, میں نے نہیں, محدثین نے. تو محدثین کے نزدیک جو قاعدے رکھتے ہیں جرح و تعدیل کے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے, اس لیے کہ امام صاحب کے جو حافظہ ہے وہ تام الضبط نہیں ہے, خفیف الضبط سے بھی کم ہے. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک شخص کو ہزار حدیث آتی ہے, ایک ہزار میں سے وہ پانچ غلطیاں کرتا ہے, کوئی اعتبار ہے؟ پانچ پہ کیا ایک ہزار کے سامنے, تو یہ امام ہے. لیکن ایک ہزار میں سے 900 غلطی کرتا ہے تو اس کا حافظہ ہے نہیں. اگر ایک ہزار میں سے وہ 500 غلطی کرتا ہے, ہم کہتے ہیں خفیف ہے, درمیانہ ہے. جس طرح سے غلطیاں کم ہوتی جائیں گی اس کی اس طرح درجہ بلند ہوتا جائے گا. تو یہ دیکھا گیا ہے, علماء نے دیکھا ہے کہ 100 حدیث میں سے 70 حدیث جو بیان کی تھی معمول فن ضعیف تھی, 100 میں سے 70, تو اس کا مطلب یہ حافظہ خفیف سے بھی کم تھا. اور یہ اور اس پر امام صاحب کے امامت پہ کوئی تان نہیں ہے, یاد رکھیں, وہ پھر بھی امام ہے, اگرچہ روایت میں وہ ضعیف ہے لیکن ان کی امامت اپنی جگہ پہ ہے. محدثین کے نزدیک الگ بات ہے کہ روایت وہ نہیں لیتے, لیکن ان کی امامت جتنے بھی علماء گزرے صلی اللہ علیہ وسلم کے, امام ابو حنیفہ کو اپنا عالم مانتے ہیں اور ان کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ علم موجود تھا وہاں پہ, کوئی شک نہیں, محدثین جو عراق میں موجود تھے, کوفہ میں محدثین موجود تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, کافی ہے میرا خیال ہے. کوئی سوال؟ ختم کریں, تھک گئے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.